سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 اگست 2003، مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں اسلامی تعلیمات اور ہمارا معاشرہ کے موضوع پر خطاب فرمایا۔
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله العظيم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللہم رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ ہمارا سلسلے وار جاری ہے، لہذا یاد دہانی کے طور پر عرض ہے کہ جو دو رکوع ہمارے اس وقت زیر مطالعہ ہیں سورہ بنی اسرائیل کے، اس میں اصل میں ایک اسلامی معاشرے کے خد و خال، اس کے اصول، اس کی بنیادیں، اسلامی معاشرے میں کن اقدار کو، ویلیوز کو پروموٹ کیا جائے گا، کن باتوں کی بےخونی ہوگی، ڈر سے اکھاڑا جائے گا، یہ بنیادی اور بہت اہم بات ہے کہ جو اس حصے میں آ رہی ہے قرآن مجید کی۔ توجہ دلاتا چلوں کہ ابھی ہم نے کل 14 اگست منائی ہے قومی سطح پر، ایک محکوم اور غلام قوم نے جشن آزادی منایا ہے، اس کی محکومی اور غلامی پر مجھے تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جس طریقے سے اپنی کوتاہیوں، نالائقیوں، بدعملیوں کی وجہ سے اپنی آزادی کو کھو بیٹھے ہیں، ہم نے اپنی آزادی امریکہ کے ہاتھ گروی رکھوا دی ہے، چنانچہ وہ سب کچھ ہم سے کروا رہا ہے جو ہم نہیں چاہتے، لیکن ایک غلام اور محکوم قوم کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ جو حکم آقا ہو اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے والی بات ہو یا عراق میں پاکستانی افواج کو بھیجنے کی بات ہو، جو کچھ مغربی میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ معاملات طے ہو چکے ہیں، ہماری حکومت جو ہے، ہمارے صدر مشرف صاحب، وہ کمٹمنٹ کر چکے ہیں، اب تو صرف تھوڑی دیر قوم کو بہلایا جائے گا کہ ہم آپ کے بھی رائے جاننا چاہتے ہیں، پبلک اوپینین سامنے آنی چاہیے، کچھ مشورے ہوں گے، جیسے کہ اس سے پہلے مشورے ہوئے تھے جب 9/11 کو مشرف صاحب نے تنہ تنہا ایک فیصلہ کر لیا، امریکی تھریٹ کے آگے جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیے، اس کے بعد انہوں نے پھر مشورے بھی کیے، لیکن وہ مشورے جو ہیں ان کی حقیقت سب کو معلوم ہے، اس کے لیے لفظ مشورہ جو ہے وہ نامناسب ہے، بہر کیف وہی صورتحال لگتی ہے کہ اب یہ بھی ہے، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہم آزاد قوم نہیں ہیں، یہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ خود فریبی میں مبتلا رہنے کی جو ہمیں عادت ہے اس سے ہمیں اب باہر نکل آنا چاہیے. یوم آزادی منانے کی بجائے یوم محکومی منانا چاہیے اور اس پر رونا دھونا چاہیے. لیکن بات کیف جو حالات ہیں وہ آپ کو معلوم ہیں اور جو طور اتوار ہمارے ہیں وہ اسی طریقے سے ہیں. یہی سب سے بڑی بدقسمتی ہے. میں نے خاص طور پر تذکرہ اس لیے بھی کیا ہے کہ ان دو رکوعوں میں جو نقشہ سامنے آ رہا ہے اسلامی معاشرے کا, ہمارا معاشرہ اس کے بالکل برعکس ایک نقشہ پیش کر رہا ہے. یہ تو آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنی تصویر نظر آ رہی ہے. حالانکہ یہ بات ریکارڈ پر ہے ایک سے زائد مرتبہ معمار پاکستان, بانی پاکستان, قائد اعظم محمد علی جناح جو واقعتاً اس قوم کے محسن تھے, عظیم محسن, اس میں کوئی شک نہیں. جب پوچھا گیا کہ یہ ملک جو آپ بنانے چلے ہیں اس کا آئین اور دستور کیا ہوگا, انہوں نے کہا وہ 1400 سال پہلے طے پا چکا ہے, وہ یہی دستور تھا, یہی آئین تھا. لیکن اس سے ہم نے بالکل پیٹھ کر رکھی ہے اس کی طرف اور اس کے بالکل برعکس پر ہمارا سفر چل رہا ہے, اور پھر بھی ہمیں کوئی اس پہ ندامت نہیں, کوئی تشویش نہیں, کوئی پریشانی نہیں, اور بڑی ڈٹائی سے ہم یہ کہنے پر جو ہے اس قسم کے بیانات دینے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے کہ قائد کا پاکستان ہے اور ہم قائد ہی کے مقاصد کو اور مصور پاکستان کے جو نے جو قائد جو پاکستان کا نقشہ پیش کیا تھا ایک ترقی پسند اسلامی مملکت, ہم اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ ڈٹائی کی انتہا ہے. ہمارے سامنے بہرحال قرآن مجید الہدا دی گائیڈنس 1400 سال پہلے جو اس نے اصول دے دیے تھے وہ موجود ہیں اور ہم انہی کا مطالعہ کر رہے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کا جو چوتھا رکوع ہے وہ اب ہمارے زیر بحث تھا. اس میں سب سے پہلی بات آئی تھی ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. دیکھو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو. مفلسی کے ڈر سے, جو کہ تفصیلاً گفتگو ہو گئی ہے تو یہاں میں اشارات ہی کروں گا کہ اس میں اگر ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے یہ وسائل ہیں, یہ ریسورسز ہیں اور یہ آبادی اس رفتار سے بڑھ رہی ہے تو یہ مادہ پرستانہ نقطہ نظر ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو. کیوں؟ نحنو نرزقہم ویاکم, ان کو بھی ہم رزق پہنچا رہے ہیں اور خود تمہیں بھی رزق دینے والے ہم ہیں, تم اپنے رازق نہیں ہو. یہ بات جو ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی, اس لیے کہ ہم اسلام سے اب بہت دور جا چکے ہیں, ورنہ قرآن مجید کا وعدہ یہ تھا. یہ جو تمہارے پاس وسائل ہیں ان کو ایک صحیح معاشرہ بنانے پر صرف کرو, ایک صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ جہاں اسلامک ویلیوز ہوں, اسلامی اقدار ہوں, جہاں شریعت اسلامی کا اگر نفاذ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات نازل ہوں گی, زمین بھی اپنے خزانے اگلے گی, آسمان سے بھی اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا. شرط یہ ہے. سورہ مائدہ میں جو تکمیل شریعت کی صورت ہے کہ جس میں یہ اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, پھر اسی میں یہ بات بھی آئی کہ جو لوگ اللہ کی اس اتاری ہوئی شریعت کو نافذ نہ کریں, اس کے مطابق فیصلے نہ کریں, وہی کافر ہیں, وہی ظالم ہیں, وہی فاسق ہیں. یہ شریعت ہم نے اس لیے نہیں دی کہ اس کی صرف تلاوت کرو, کچھ ثواب خود لے لو اور زیادہ ثواب جو ہے مردوں کو پہنچا دو. اس کے مطابق اگر فیصلے نہیں ہوتے تو یہ لوگ ظالم ہیں, فاسق ہیں, کافر ہیں. اسی صورت میں یہ بات بھی بیان کی گئی اہل کتاب کے تذکرے میں وَلَوْ أَنَّهُ مَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر یہ اہل کتاب تورات اور انجیل کو اور جو اللہ نے شریعت نازل کی تھی اس کو قائم کرتے, نافذ کرتے, امپلیمنٹ کرتے تو اوپر سے بھی کھاتے اور قدموں کے نیچے سے بھی کھاتے. گویا مسلمان امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے اصول کچھ اور ہیں. یہاں خوشحالی فراوانی آئے گی اگر شریعت کا نفاذ ہو، اگر صحیح اسلامی معاشرہ ہو، اگر قرآن کو واقعی دستور اور آئین مان کر وہ معاشرہ تشکیل دیا گیا ہو، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ رسک سے سارے وسائل تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو نہیں دینا، کس پر بارش کرنی ہے، کس پر نہیں کرنی، یہ اس کا فیصلہ ہے. چنانچہ یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے ایک حدیث میں، اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلہ، اللہ تعالی کی حدود میں سے کسی ایک حد کو بھی نافذ کر دینا 40 روز کی مسلسل بارش سے زیادہ برکتوں کی حامل. ہمارے ہاں تو زیادہ بارش ہو جائے تو وہ ایک سیلاب کی شکل بن جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو فرمائی تھی، عرب کے سرزمین اور اس جغرافیائی صورتحال کو سامنے رکھیے، ریگزار ریت ہے، وہاں 40 دن بارش ہو جائے تو وہ گلو گلزار بن جائے، کہ جتنی برکت 40 دن کی بارش سے ہوتی ہے اس سے زیادہ برکت اللہ تعالی کی حدوں میں سے ایک حد کو نافذ کرنے سے. یہ ہے پیمانے، لیکن اگر ہم ان کو نظر انداز کریں گے تو پھر ہمارا حال وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے، اپنی آزادی گروی رکھوا بیٹھے ہیں. جو اللہ نے نعمت عطا کی تھی اس سے ہم نے خود کو محروم کر لیا اور جشن آزادی منایا جا رہا ہے. ساری دنیا جو ہے وہ ہنس رہی ہوگی کہ یہ قوم جشن آزادی منا رہی ہے جو آزادی سے محروم ہو چکی ہے. آگے فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، دیکھو زنا کے قریب مت پھٹکنا. اس پر تفصیلی گفتگو ہو گئی ہے لیکن اشارات کروں گا. قریب مت پھٹکنا، اس سے مراد کیا ہے کہ دور دور تک ان راستوں کو بند کیا جائے جو زنا کی طرف لے جانے والے ہیں، جو زنا کا سبب بن سکتے ہیں، جو دواعی ہیں، جو محرکات زنا ہیں، ان کا سد باب. چنانچہ اس کے لیے اسلام نے جو اصول دیے اور پھر جو عمل اقدامات ہمارے دین میں ہمیں ملتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نکاح اور شادی کا راستہ سادہ اور آسان. اب ظاہر ہے کہ اس پر بڑی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن یہ موقع نہیں ہے، ہم نے اس کو اس کے برعکس کر دیا. نمبر دو، جو چیزیں بھی جنسی جذبے کو مشتعل کرنے والی ہیں، وہ منشیات ہو، شراب ہو، حرام، پابندی. شراب کا پینا گناہ کبیرہ ہے، حالانکہ خود قرآن میں یہ بات بھی موجود ہے کہ یہ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس میں بڑا گناہ بھی ہے، کچھ لوگوں کے فائدے بھی ہیں، اس میں کچھ پہلو افادیت کے بھی ہیں. ایون دین یہ نہ صرف حرام ہے بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے شراب پینا. اسی طریقے سے فحش لٹریچر، وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، وہ پریس ہو، کسی قسم کا فحش لٹریچر جو ہے اور یہ فحش کی اشاعت اسلامی معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. یہاں تک کہ تشریح فاحشہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جرائم کی خبریں، جنسی جرائم کی خبریں جو ہیں وہ شائع نہ کی جائیں، یہ بھی تشریح فاحشہ. اس سے بھی اس گناہ کے لیے جو ہے لوگوں کے اندر ہمت اور جرات پیدا ہوتی. یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ہمارا معاشرہ کہاں ہے وہ اپنی جگہ آپ دیکھ لیجئے. نمبر تین، مردوں اور عورتوں کے دائرہ کار الگ الگ ہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، خواتین سے کہہ دیا گیا گھروں میں قرار پکڑو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جیسے جاہلیت کے زمانے میں بن سور کر نکلتی تھی، آئندہ اس قسم کی حرکت مت کرنا. اور کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں، خواتین بنتی سنورتی ہی باہر نکلنے کے لیے، ان کی ساری جو حسن و زیبائش ہے وہ دوسروں کے لیے ہے، شوہر کے لیے نہیں ہے. گھر میں ان کی کیفیت جو ہوگی وہ آپ کو معلوم ہے، اور بننا سنورنا تبھی ہے جب باہر نکلنا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے. دائرہ کار الگ الگ، اور اگر کسی ضرورت کے تحت نکلنا پڑے تو پھر ایک جلباب، بڑی چادر کا پلو اپنے چہرے پر لٹکا لیا کریں، یعنی ایک بڑی چادر ہو جس میں وہ لپٹی ہوئی ہو اور اس کا پلو جو ہے وہ چہرے پر ہو، اور بن سنور کر مت نکلیں. ہم کدھر جا رہے ہیں اس پر تبصرے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے نمبر چار ہے ستر و حجاب کے احکامات. ستر، مرد کا ستر جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، جسم کا یہ حصہ کسی صورت میں بھی کھلنا نہیں چاہیے سوائے حوائج ضروریہ کے لیے، یا کوئی حکیم یا ڈاکٹر کے لیے اگر کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ حصہ کھولنا پڑ جائے. عورت کا پورا جسم ستر ہے، اور ستر سے مراد پورا جسم میں سوائے چہرے کی ٹکیا کے اور ہاتھ کلائیوں تک اور پیر ٹخنوں تک، یہ ستر میں شامل ہے پورا جسم. مراد یہ ہے کہ محرموں کے سامنے بھی صرف یہ تین چیزیں عورت کی کھلی ہوں، اس کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ نہ کوئی اپنے کوئی بھائی اپنی بہن کا جسم کا حصہ دیکھ سکے، اور نہ کوئی بیٹا اپنی ماں کے جسم کا حصہ دیکھ سکے. یہ ہے ستر. اور باہر نکلنا ہے تو پھر حجاب ہے. حجاب تو آڑ کو کہتے ہیں، ہم لوگوں نے لفظ حجاب جو ہے اور معنی میں استعمال شروع کر دیا، صرف سر کو ڈھانپ دیا ہے تو وہ حجاب ہے. جلباب قرآن مجید میں لفظ آیا، بڑی چادر کا ایک پلو چہرے پر لٹکا دیا کریں. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر تمہیں گھر جا کر خواتین سے کوئی چیز مانگنی پڑے، چاہے وہ نبی کی بیویاں ہیں اور ایک معنی میں امہات المومنین ہیں، لیکن یہ کہ انہیں نمونہ بننا ہے پوری مسلمان خواتین کے لیے، تو ان سے بھی مانگو پردے کی اوٹ سے، رو در رو نہیں، سامنے آ کر نہیں، فیس ٹو فیس نہیں. یہ ہے ستر و حجاب کی تعلیمات. اور اسی میں فردر یہ بھی ہے کہ لباس اتنا باریک نہ ہو کہ جسم جھلک رہا ہو کہ پہنا ہوا ہے، کہ حدیث کے الفاظ ہیں کاسیات عاریات، یا یہ کہ اتنا تنگ اور ٹائٹ نہ ہو کہ وہ حصے جو ستر میں شامل ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہوں اس لباس میں سے. یہ اضافی ہے. اور پھر اسی میں ایک اضافہ وہ بھی ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اس سب کے اوپر مسلمان خواتین کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی چادر کا بکل اپنی سینے پر مار لیا کریں، تاکہ یہ ایک مزید جو ہے وہ پروٹیکشن ہو اور نگاہوں کے لیے ایک اور جو ہے بندش کا سامان ہو سکے. یہ ساری تعلیمات ہیں، اور ان کا اصل ہدف کیا ہے؟ زنا کے راستوں کی دور دور حد بندی اور سد باب. چنانچہ یہی تعلیمات ہیں جس کی وجہ سے مسلمان مرد اور خواتین، ان کا جو لباس ہے جو تہذیبی اعتبار سے انتہائی ساتر، اور پھر جو اسلامی تہذیب میں طرز تعمیر ہے اس کو بھی آپ دیکھیے، چاہے گھر چھوٹا ہو یا بڑا، ایک زمانہ وہ تھا کہ مردانہ الگ ہوتا تھا اور زنانہ حصہ پیچھے، صحن بھی ایسے ہے کہ چاروں طرف سے کورڈ ہے. اب ان چیزوں کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، وہی جو یورپین انداز ہے طرز بود و باش کا، طرز تعمیر، کہ گھر میں داخل ہو تو کوئی زنانہ مردانہ کی تفریق ہی نہ ہو، ایک ہی ڈرائنگ روم، ایک ہی لاؤنج، اور اسی کے ایک کنارے کے اوپر کچن، سب کچھ جو ہے وہ بیک وقت مرد و عورت جو ہیں وہ سب ایک دوسرے کی نگاہ میں ہوں. یہ ہے انداز جو اسلامی تہذیب تھی وہ تھی، اور اب جو ہم نے تہذیب اپنائی ہے وہ کہاں پہنچی ہے. اس میں ایک چیز کا خاص طور پر ذکر کروں گا کہ ہمارے دانشوروں کا ایک بہت بڑا فکری تضاد ہے جو اس معاملے میں سامنے آتا ہے. اس دور میں آپ کو معلوم ہے کہ نفسیات سائیکالوجی میں فرائیڈ کو امام تسلیم کیا جاتا ہے، نفسیات کا امام. وہ ایک جینیس شخص تھا، سائیکو انالیسس کی اس نے بنیاد رکھی ہے، انسانی نفس کا اس نے تجزیہ کیا ہے، شعور کی مختلف سطحیں ہیں، شعور ہے، تحت الشعور ہے، لا شعور ہے، اس کا اس نے ذکر کیا، اس کو جدید نفسیات کا امام مانا جاتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس نے کیا بات کہی؟ اس نے کہا ہے کہ انسان کے اندر سب سے طاقتور محرک عمل جو ہے وہ جنس، اور وہ چونکہ آسمانی ہدایت سے محروم تھا لہذا وہ ایک انتہا پہ نکل گیا، اس حد تک گیا ہے کہ اس نے ہر شے میں، وہ کہتا ہے جو بھی عمل ہو رہا ہے اس میں جنسی جذبہ کسی نہ کسی اعتبار سے کار فرما ہے. یہاں تک کہ باپ اگر اپنی چھوٹی بیٹی سے بھی محبت کرتا ہے، پیار سے دیکھتا ہے، تو اسے وہ بھی اس کے اندر وہ جذبہ نظر آتا ہے. اور ماں اور بیٹے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک تقدس کا، محبت کا رشتہ رکھا ہے، اس میں بھی اسے وہ فیکٹر نظر آیا. ایک طرف اس کو مانتے ہیں کہ واقعی نفسیات کا امام ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ پردہ وردہ ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، پردہ تو نظر کا ہوتا ہے. حالانکہ فرائیڈ کی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو اس سے 10 گنا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے جو اسلام نے کیا ہے، سیگریگیشن، مرد و عورتوں کو الگ کیا جائے، ایک دوسرے کی نگاہوں میں نہ آئیں، ان کے دائرہ کار الگ ہوں. بات اس کی مان رہے ہیں فلسفیانہ اعتبار سے، اور عمل جو ہو رہا ہے وہ اس کے بالکل برعکس. یہ جی کچھ مولویوں کے دماغ کا فطور ہے، انہیں ہی کچھ زیادہ جو ہے ضرورت رہتی ہے، ورنہ پردہ تو ہے وہ آنکھ کا ہوتا ہے. بڑے خوبصورت الفاظ میں جو ہے وہ اپنی بے عملی کو جواز بخشا جاتا ہے. حالانکہ قرآن مجید نے صاف کہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں اس کا نفس کیا وسوسہ اندازی کرتا ہے. یہ اس قسم کے خوبصورت الفاظ اور جملوں سے تم اس پر پردہ نہیں ڈال سکتے. مرد اور عورت میں ایک دوسرے کے لیے جو کشش ہے اور جنس جتنا پوٹنٹ ایک فیکٹر ہے، محرک ہے، اس کے تقاضے یہی ہیں کہ اگر تو واقعتاً معاشرے کو پاک رکھنا ہے تو یہ تمام اقدامات کرنے پڑیں گے، اور ورنہ معاشرہ وہی صورتحال پیش کرے گا، وہ غلاظت کا ڈھیر جو اس وقت یورپ کا معاشرہ بھی ہے اور ہمارا معاشرہ بھی اسی رخ پر جا رہا ہے. اور اس میں آخری بات جو ہے، ایک جو منفی قدم آپ کہہ سکتے ہیں ایک معنی میں، تادیبی قدم، کہ ان تمام اقدامات کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود اگر کوئی شخص زنا کرے تو پھر سزا بڑی سخت، عبرتناک سزا. اسلامی شریعت میں غیر شادی شدہ مرد اور عورت اگر اس کا ارتکاب کرے تو 100 کوڑے سزا ہے، 100 کوڑے. اور جہاں اس سزا کا ذکر ہے قرآن مجید میں، وہاں ساتھ ہی فرما دیا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جیل کے دروازے بند کر کے اندر سزا نہ دی جائے، کھلے عام سرعام سزا دی جائے کہ لوگ بھی دیکھیں، عبرت حاصل. اور دوسری سزا تو ہے ہی سرعام کرنے والی، شادی شدہ مرد یا عورت اس کا ارتکاب کرے تو اس کی سزا رجم، موت ہے، پتھر مار مار کر اس کو ختم کیا جائے. کیوں؟ عبرت ہو. ویسٹ نے آزادی کے ایک فلسفہ خوشنما نعرے کے تحت جو ہے ہر چیز سے انسان کو آزاد کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ جو انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے وہ ایک توازن دیتا ہے، آزادی اور پابندی، فرد کا مفاد، اجتماعیت کا مفاد. اگر فرد اپنی حدود سے اتنا آگے بڑھ رہا ہے کہ اجتماعیت کی مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہیں پر اس کو روک لگا دی گئی. اس میں ایک بیلنس، انسان اپنے ذہن سے جب بھی کوئی نظام تجویز کرتا ہے یا تو فرد کا مفاد جو ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اجتماعیت پر غالب آ جاتا ہے، یا اس نظام میں اجتماعی مفاد کو اتنی فوقیت دے دی جاتی ہے کہ فرد کا مفاد دب کر رہ جاتا ہے. وہاں کہا جاتا ہے کہ ملزم کو سزا نہ دو، وہ سزا کا مستحق نہیں ہے، اس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بھائی آپ کریں ایجوکیٹ، کس نے روکا ہے آپ کو؟ نتیجہ کیا ہے؟ جرائم کی جو ریٹ امریکہ میں ہے وہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں سے کئی گنا آگے ہے اس وقت تمام تر تہذیب اور تمدن اور علم کی روشنی کے باوجود. اور یہ چند سال کا جو طالبان کو ایک موقع ملا تھا, اگرچہ پورا موقع نہیں تھا, وہ مسلسل حالت جنگ میں تھے, پوری اسلام دشمن طاقتیں ان کے خلاف برسر پیکار تھی, شمالی اتحاد کے ذریعے جو ہے انہیں ہر وقت ایک الجھن میں اور مصیبت میں اور ڈسٹربنس میں رکھا گیا. اس کے باوجود انہوں نے شریعت کا نفاذ کیا اور اسی طور سے کیا تو کرائم فری سوسائٹی وجود میں آ گئی, جس کا مشاہدہ اگر میں اپنی زبان سے کروں, میں نے بھی مشاہدہ کیا اور اس کی برکات کو دیکھا ہے, لیکن اس سے کہیں بڑھ کر بات ہوگی ڈاکٹر جاوید اقبال کی. وہ بھی گئے تھے کابل, واپس آ کے انہوں نے کیا بات کہی تھی, حالانکہ ملائیت کے سخت خلاف, سیکولر ذہن رکھنے والے ہیں سب جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اور اجتہاد کے قائل ہیں, اور طالبان جو ہیں وہ اجتہاد کا لفظ سننے کو تیار نہیں تھے, تقلید مقلدانہ سوچ. اس کے باوجود ڈاکٹر جاوید اقبال کابل گئے ہیں اور وہاں جو مشاہدہ کیا جلال آباد اور کابل, واپس آ کر یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ جو نظام طالبان نے افغانستان میں قائم کر کے دکھایا ہے, دو تین اور اسلامی ممالک میں قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. کیوں؟ یہ اصول انہوں نے نافذ کر دیے تھے جو قرآن نے دیے. تو یہ ہے اس کی برکات ثمرات. اب اس وقت کا جو افغانستان ہے وہ آپ کے سامنے ہے, کسی سے نہیں سنبھل رہا, کامل امن و امان. وہ جو 90-95% حصہ افغانستان کا طالبان کے تحت تھا, جس پر طالبان کی حکومت تھی, وہاں مکمل امن و امان تھا. یہ حقیقت, اسلحے سے بالکل پاک, ویپن فری سوسائٹی, کرائم فری سوسائٹی اس دور میں قائم کر کے دکھا دی. یہ ہے اسلامی شریعت, اسلامی حدود اور اسلامی اصولوں کی برکات. تو یہ ہے ایک قدم جو اٹھایا گیا کہ اگر کوئی شخص زنا کرے تو سزا اس کی عبرت ناک, اس کی حکمت بھی ہے. دیکھیے, معاشرے میں بیسک یونٹ وہ گھر کی چار دیواری ہے. میاں بیوی کے بابین اعتماد اور محبت کی فضا ہوگی تو اولاد کی پرورش اور تربیت بھی جو ہے وہ صحت مند ماحول میں ہوگی, اور اگر باہمی اعتماد نہ ہو تو ایک مریضانہ فضا میں وہ اولاد جو ہے وہ اس کی تربیت اور پرورش پائے گی, وہ اس کے اثرات ہوں گے. اور پھر حسب نسب کا مسئلہ چل نکلے گا, جس سے بچنے کے لیے امریکہ نے جو ہے وہ اب یہ تجویز سوچی ہے کہ جو بھی فارم ہوتے ہیں والد کے نام کا جو ہے وہ خانہ انہوں نے اڑا دیا اس میں سے اکثر جگہوں پر. یہ خام خواہ کی ایک بحث ہے کہ اس کا والد کون ہے, ہے امریکہ کا شہری ہے, یہاں کا باشندہ ہے, یہاں پیدا ہوا ہے, لہذا اس بحث کو ہی نکال دو. مجہول لوگ, مجہول النسب, معلوم ہی نہیں, حسب نسب ہی معلوم نہیں. حسب نسب کی بڑی اہمیت ہے. یہ جو تقدس ہے اس رشتے کو, میاں بیوی کے رشتے کو تقدس ملتا ہے, اس کی یہ ساری ڈائمینشنز ہیں. خاندانی روایات ہوتی ہیں, خاندانی شرافت ہوتی ہے, اقدار ہوتی ہے, اس سے معاشرے کے اندر صحت مند رجحانات تشکیل پاتے ہیں. ان سب کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے. لہذا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اقدام کیے گئے. فرمایا, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, اور مت قتل کرو اس جان کو, کسی بھی جان کو جسے اللہ تعالی نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. یہ حکم آ رہا ہے قتل ناحق, بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہوں میں سے ہے, بلکہ اکبر القبائر میں سے ہے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ عام طور پر اس ترتیب میں قتل ناحق آتا ہے. کسی شخص کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی جان لے, انسانی جان کا احترام، قرآن مجید نے اس درجے احترام کا جو ہے اس کا معاملہ رکھا ہے کہ فرمایا کہ جس شخص نے کسی ایک جان کو بچایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا اس نے پوری نوع انسانی کا قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی بھی جان بچائی اس نے گویا پوری نوع انسانی کو بچا دیا. یہ ایک مفرد فعل نہیں ہے کہ ایک شخص نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا. اس کے جو اثرات معاشرے میں پھیلتے ہیں قتل ناحق کے، وہ بہت خوفناک، بہت سنگین، بد امنی، انتشار، سکون و اطمینان ختم، ہر وقت کا دھڑکا، اپنے آپ کو بچانے ہی کی فکر ہے، دینی ذمہ داریاں، فرائض دینی، اللہ سے لو لگانا، کوئی اپنی روحانی اور اخلاقی ترقی کے لیے کوئی کوشش ایفرٹ کرنا، اس کا تو خیال ہی نہیں آئے گا. ہر وقت دھڑکا لگا ہوا، اپنے آپ کو اور اپنے مال کو بچاؤ. چنانچہ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی اس کے لیے تین چیزیں اس کی محترم ہیں کہ ان کی حرمت کو بٹا لگانا بہت سنگین گناہ ہے. نمبر ایک اس کا خون، دمه، کوئی شخص دوسرے کو جو ہے وہ جان نہیں لے سکتا، کسی کا خون کرنا انسانی حرمت کو بٹا لگانے کے مترادف ہے، کسی کوئی حق حاصل نہیں. وہ مال ہوا، مال بھی اس کا محترم ہے، کوئی شخص غاصبانہ طور پر کسی دوسرے کا مال لے گا تو یہ بہت بڑا جرم ہے. وہ عرض ہو، اور اس کی عزت و آبرو بھی اس کے لیے محترم ہے کہ اس کو بھی بٹا نہ لگائے، عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائے، عزت و ناموس پر حملہ نہ کرے. الا بالحق، ہاں قتل کی کچھ صورتیں ہیں کہ جس میں قتل کی اجازت ہے، لیکن وہ اجازت کب ہے؟ اگر اسلامی ریاست ہو وہ حکومت کر سکتی ہے، ایک شخص انفرادی طور پر نہیں کر سکتا. اس کی آگے جو شکلیں بیان ہوئی ہیں، ایک یہ ہے کہ کوئی شخص قاتل ہے بدلے میں اس کی جان لی جا سکتی ہے، اگرچہ شریعت اسلامی نے کچھ اور رستے بھی نکالے ہیں جو آگے آئیں گے. قاتل کی اس جرم کے بدلے میں اس کی بھی جان لی جا سکتی ہے، اس نے کسی کی جان لی بدلے میں اس کی جان لی جا سکتی ہے، نمبر ایک. اور دوسرے یہ ہے کہ جو شادی شدہ زانی ہے اس کی سزا رجم ہے، یہ بھی سزائے موت ہے اور بڑی بھیانک سزا ہے. اور تیسرے یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں جو مرتد ہے اس کی سزا بھی قتل، جسے اسلام کے دائرے سے باہر نکلنا ہے وہ ریاست کی حدود سے باہر جائے، پھر جا کے اپنے ارتداد کا اعلان کرے، ادروائز اسلامی شریعت میں اس کی سزا قتل. یہ ہیں تین جائز صورتیں. اور چوتھی جو معروف ہے وہ یہ ہے کہ حربی کافر، ہر کافر جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس کو جب چاہیں اس کی گردن اڑا دیں کہ آج فلاں ہندو یا فلاں کافر میرے ہتھے چڑھ گیا تو کیوں نہ ثواب کما لیا جائے. ہر بھی کافر، وہ کفار جن کے ساتھ وار ڈکلیئرڈ ہے، حالت جنگ میں جو ہیں، اور جو کافر اسلامی ریاست کے اندر بطور ذمی کے رہتے ہوں ان کی جان بھی اتنی ہی محترم ہے جتنی دوسرے مسلمانوں کی. اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ ان کی جان اور مال کا تحفظ اسی طرح کرے جیسے اپنے مسلمان شہریوں کا کرے. تو یہ صورتیں ہیں جس میں جان دی جا سکتی ہے، باقی کوئی شکل نہیں ہے کسی بھی انسان کی جان دینے. ومن قتل مظلوما، اب یہ آ رہا شریعت کا ایک بہت اہم اصول، تو اس سے پہلے شاید نو انسانی اس سے متعارف نہیں تھی. جو شخص مظلومیت میں قتل کر دیا گیا، ناحق قتل کر دیا گیا. فقط جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے ان کے جو ولی ہیں، جو وہ رسا ہیں، انہیں اختیار دیا. شریعت اسلامی میں اسلامی حکومت کا کام یہ ہے کہ قاتل کو پکڑ کر پیش کر دے مقتول کے ورثا کے سامنے. یہ کام، قاتل کو پکڑنے کا کام جو ہے وہ مقتول کے ورثا کا نہیں ہے، یہ کام حکومت کا ہے، ریاست کا ہے. اور جو ریاست قاتل کو پکڑ نہیں سکتی ہے، جو حکومت قاتل کو پکڑ نہیں سکتی، اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ حکمرانی کرے، تخت حکومت چھوڑ دینا چاہیے. لیکن یہ کہ یہ تو وہ ہے کہ کسی میں کوئی شرم اور غیرت ہو، جب سب پردے اٹھ جائیں تو پھر اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا باقی نہ رہے تو پھر جو چاہو کرو. ہمارے ہاں کتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے جو ہے قتل کے واقعات ہیں، لیکن آج تک قاتل پکڑے نہیں گئے، اور اس پہ کوئی تشویش بھی نہیں. بات کیف اسلامی حکومت ریاست کا فرض ہے کہ وہ قاتل کو پکڑے، جو اس کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد پھر مقتول کے جو ورثاء ہیں، اب وہ فیصلہ کریں گے. انہیں اختیار دیا گیا، تین آپشنز ہیں. وہ چاہے تو بدلے میں جان لے لیں، اس کو قتل کر دیں، اور خود مقتول کے ورثاء اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے. چاہیں تو بالکل معاف کر دیں، اور ایسا بھی ہوا اسلامی تاریخ، اور چاہیں تو خوب بہا لے کر چھوڑ دیں. تینوں آپشنز، بڑی حکمت ہے اس کے اندر. وہ جو خاندانوں میں دشمنیوں کا سلسلہ چل نکلتا ہے، قتل در قتل، اگر ایک دفعہ کہیں معافی کا معاملہ ہو جائے تو وہ اس سلسلہ رک جاتا ہے. بہت حکمت ہے. لیکن یہ کہ اس کو اختیار، اسے اب معلوم ہے کہ یہ ملزم میرے رحم و کرم پر ہے، مقتول کے ورثاء، اس سے جو انہیں سیٹسفیکشن ہوتی ہے نفسیاتی اعتبار سے، وہ بہت ہے، بڑی قیمتی ہے. اور جب کسی کو انصاف نہ ملے، کسی کے عزیز کو، کسی کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ناحق، اور وہ در بدر پھر رہا ہے انصاف کی تلاش میں، مارا مارا پھر رہا ہے، اس کی جو ذہنی کیفیت ہوگی، نفسیاتی کیفیت ہوگی، اس کا آپ تصور کر سکتے. جبکہ یہ بات کہ اسلامی ریاست نے قاتل کو پکڑ لیا، اب حوالے کر دیا، اب فیصلہ تم کرو، یہ سیٹسفیکشن ہے جو بہت قیمت، بہت قیمتی. فلا یسرف فی القتل، ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر مقتول کے ورثاء فیصلہ کرنے قاتل کو قتل کرنے کا، اس کی جان لینے کا، تو وہ قتل میں اسراف سے کام نہ لیں، زیادتی نہ کریں. یہ بھی عجیب تعلیمات ہیں، معجزانہ تعلیمات ہیں. آن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ، جب قتل کرنے لگو تو بھی خوبصورتی سے قتل کرو، اور جانور ذبح کرنے لگو تو بھی عمدگی سے اور خوبصورتی سے ذبح کرو، اور چاہیے کہ تم اپنی چھری کو تیز کر لیا کرو تاکہ جانور کو راحت پہنچاؤ. تو اسراف فی القتل یہ ہوگا کہ اب مقتول کے ورثاء جو ہیں وہ قاتل کو اذیت دے دے کے مار رہے ہیں، اس کا کبھی ایک عضو کاٹ لیا، کبھی دوسرا عضو کاٹ لیا، یہ نہیں، جان دینی ہے بس، جو بھی طریقہ ہے، معروف طریقہ، اس طریقے سے جان لو، اب اس کے اندر حد سے آگے مت بڑھو. تمہیں اسلامی ریاست نے تمہارے سامنے جو ہے وہ ملزم اور وہ قاتل پیش کر دیا ہے، اب اس کی جان تم لے سکتے ہو. انہو کان منصورا، یقیناً جو مقتول کے ورثاء ہیں اس کی مدد کی جائے گی، اسلامی ریاست اس کی پشت پر ہے، وہ اس کے لیے، اس کے ساتھ پورا تعاون کرے گی. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، اور دیکھو یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو مگر اس طریق پر جو بہترین ہو. یہ بھی اسلامی ریاست میں، معاشرے میں، اس زمانے میں تو یتیم کا مسئلہ اس اعتبار سے بڑا اہم تھا کہ قبائلی نظام تھا، قبیلے میں جو شخص قتل ہو جاتا تھا اس کے اپنے جو بچے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کے جو عزیز رشتہ دار ہیں وہ کفالت کرتے تھے، لیکن پھر ان کے حقوق کی تلفی بھی ہوتی تھی، حق تلفی ہوتی تھی، ان کا مال ہڑپ کیا جاتا تھا مختلف بہانوں سے. اس قسم کے یتیم خانے یا اس قسم کے حکومت کے ادارے تو موجود نہیں تھے. تو یتیموں کے حقوق کا خاص طور پر ذکر آیا کہ یتیم کے مال کے بھی قریب مت پھٹکو، یہ امانت ہے تمہارے پاس، اگر ان کی کوئی مال ان کے والدین نے چھوڑا ہے اور وہ یتیموں کی کفالت تم کر رہے ہو اور وہ مال تمہاری تحویل میں ہے تو یہ امانت ہے. الا باللتی ہی احسن، مگر جو بہترین طریقہ ہو، جو اچھا طریقہ ہو، جس میں ان کا مال جو ہے وہ ضائع ہونے کا نقصان نہ ہو. چنانچہ بعد میں اس کی اجازت بھی ملی ہے کہ تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ شامل کر کے تجارت کر سکتے ہو، لیکن بدنیتی نہ ہو کہ خسارہ اور نقصان ہو تو سارا ان کے کھاتے میں ڈال دو، نفع ہو تو سارا اپنی طرف لے آؤ. تو بڑی ہی باریک بینی کے ساتھ ہدایت دی گئی کہ یتیم کے مال کو امانت سمجھو، اس کے قریب مت پھٹکو، مگر عمدہ طریقے سے. الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور یہاں تک کہ وہ پختگی کو پہنچ جائے، میچورٹی کی ایج کو پہنچ جائے، تو ان کی امانت ان کے حوالے کر دو. واوفو بالعہد، اور عہد کی پاسداری کرو. یہ عہد جو ہے خاص طور پر آپس میں جو انسان کرتا ہے ایک دوسرے سے، اور آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ بین الانسانی جتنے معاملات ہیں وہ عہد معاہدے پر ہی مبنی ہوتے ہیں، کانٹریکٹ. آجر اور اجیر میں بھی ایک کانٹریکٹ ہے، چاہے وہ ریٹن نہ ہو، تحریری نہ بھی ہو. اتنا وقت مزدور کام کرے گا اور وہ دیانت سے کام کرے گا، اتنی اس کی اجرت ہے اور وہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مل جانی چاہیے، ایک معاہدہ ہے. اگر مزدور ڈنڈی مار رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ اس وقت دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اور کام چھوڑ کر بیٹھ جائے، تو اس نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی ہے. اور اگر وہ اپنا کام پورا کرے اور جو آقا ہے، جو مالک ہے، جو بھی اس مکان کا جس میں وہ مزدوری کروا رہا تھا، وہ پوری اجرت نہیں دے رہا، تو اس نے خلاف ورزی کی. ہر سطح پر انسانی معاملات جو چل رہے ہیں وہ عہد معاہدے کی بنیاد پر. تو واوفو بالعہد، عہد کو پورا کیا کرو. ان العہد کان مسئولا، جان لو عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی. یعنی یہ سمجھنا کہ میں نے فلاں شخص سے عہد کیا تھا، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، اللہ کے ہاں اس کے بارے میں کیا باز پرس اور پوچھ گچھ ہونی ہے. چاہے تم نے اپنے کسی بھائی سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے کسی کولیگ سے کوئی عہد معاہدہ کیا ہے اور اس کے اندر بھی خلاف ورزی کر رہے ہو، تو پکڑ وہاں ہوگی، بچ نہیں سکتے. یہ بہت اہم چیز ہے اللہ کی نگاہ میں، عہد کی پاسداری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات کو وہاں تک پہنچایا کہ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. یہ حدیث آپ اکثر سنتے ہیں خطبے میں، اس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ فرماتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ شامل نہ ہوں کہ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. جس شخص کے اندر امانت داری نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں. جو کرپٹ آدمی ہے، جو امانت دار نہیں ہے، جو امین نہیں ہے، اس کے پاس جو کچھ اگر قومی امانت ہے یا کسی اور کوئی ذمہ داری ہے، اس کو پورا نہیں کر رہا، اس کا کوئی ایمان نہیں. ولا دین لمن لا عہد له، اور جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں، اس کا کوئی دین نہیں. چاہے وہ تہجدیں پڑھتا ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتویٰ ہے، عہد کی پاسداری نہیں کر رہا تو دین نہیں ہے اس کا. تو بڑی اہمیت ہے اس کی. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر معاشرے میں یہ عہد کی پاسداری نہ ہو، لوگ ایک دوسرے پر اعتماد نہ کرتے ہوں، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس معاشرے سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے، بد اعتمادی. آج آپ نے کسی سے عہد معاہدہ کیا اور آپ کو یقین نہیں کہ وہ اپنے حصے کا عہد پورا کرے گا، ایک عجیب خلجان ہے. تو سارا معاملہ بد اعتمادی پر جب چل رہا ہوتا ہے تو برکت اٹھ جاتی ہے. آپس کے معاملات، آپس کے تعلقات پھر خوشگوار نہیں رہتے، صحت مند بنیادوں پر نہیں ہوتی، وہ ایک مریض سوسائٹی ہوتی ہے، مریض ذہنیت. تو واوفو بالعہد، اور اس عہد معاہدے اور مختلف جو قرض کے لین دین وغیرہ ہوتے ہیں اس میں یہ بھی تاکید ہے کہ لکھ لینا چاہیے، گواہ بنا لینے چاہیے، تاکہ پھر اگر کوئی ایک فریق زیادتی کرے تو عدالت کا کنڈا کھٹکھٹایا جا سکے، اور عدالت کا فرض یہ ہے کہ فوری انصاف فراہم کرے. واوفو الکیل اذا کلتم، ابھی کچھ آیات اس رکوع کی باقی ہیں، انہیں میں آئندہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، چند منٹ لوں گا اس بات پر کہ یہ جو ایک ایشو اٹھا ہوا ہے کہ پاکستانی افواج جو ہیں وہ عراق بھیجی جائیں، اس پر حکومت نے اب یہ سٹانس لیا ہے کہ ہم کچھ پبلک سے بھی اور جو بھی ملکی رہنما ہیں ان سے بھی مشورہ کریں گے، اس میں اللہ کرے کہ نیک نیتی سے مشورہ ہو. اگرچہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ آثار تو بتاتے ہیں کہ معاملات طے پا چکے ہیں، لیکن غالباً اس اجتماع جمعہ میں اس پر بات کرنے کی نوبت نہیں آئی. ہمارے نزدیک یہ کوئی عام قومی مسئلہ نہیں ہے، نہایت سنگین مسئلہ ہے. یہ زندگی اور موت کا مسئلہ جتنی اہمیت کا ہوتا ہے اس درجے کا اہم مسئلہ ہے. یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ جو کچھ بات اب سامنے آ چکی ہے کہ عراق پر امریکہ نے جو حملہ کیا تھا اس کے لیے جو جڑ بنیاد کھڑی کی تھی وہ سب جھوٹ پر تھی، یہ پوری دنیا میں عالمی میڈیا میں یہ بات سامنے آ چکی ہے، یہ سارا فیبریکیٹڈ معاملہ تھا، جھوٹ. عزائم کچھ اور تھے، کہا کچھ اور گیا، الزامات جو لگائے گئے وہ بے سروپا تھے، وہ ثابت ہی نہیں ہو سکے. تو یہ جو جھوٹ پر مبنی حملہ کیا گیا اور ایک قوم کی آزادی جو ہے اسے داؤ پر لگا دیا گیا، اس پر اتنا بڑا جرم ہے عالمی سطح کا، ورلڈ لیول کا کرائم ہے، کہ اس پر تو امریکہ کو عالمی عدالت میں دھکیلنا چاہیے اور پوری ورلڈ کو، تمام دنیا کو متحد ہونا چاہیے کہ آئندہ اس قسم کے جرم کا کوئی ارتکاب نہ کر سکے. اور اس میں ہم جو ہے اس کا ساتھ دیں اور امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی افواج بھیجیں، تو یہ اس ظلم اور جھوٹ اور دھاندلی اور دھونس میں گویا ہم ان کے شریک کار ہوں گے، یہ اس کو بڑھانے والی بات ہے. اس کے لیے ہرگز کوئی جواز نہیں ہے اخلاقی سطح پر. نمبر دو یہ کہ وہاں پر جا کر ہم امریکی مفادات کا تحفظ کریں گے، اور کن کے خلاف؟ اپنے مسلمان عراقی بھائیوں کے خلاف. ہماری افواج کا اور اس خطے کے سپاہیوں کا جو سابقہ ریکارڈ ہے وہ بھی کوئی اچھا نہیں ہے اس حوالے سے. ہم نے اس سے پہلے 1917 میں برطانوی فوج میں شامل تھے ہمارے یہیں کے لوگ جنہوں نے بیت اللہ میں گولیاں چلائی تھیں. اسی طریقے سے ایلن بی کو جو قبضہ لے کر دیا تھا، اور وہ بھی اس کے اندر بھی جو برطانوی افواج ہیں اس میں ہمارے یہاں کے سپاہی شامل تھے. تو ہماری تاریخ پہلے بھی ہرگز کوئی قابل تحسین نہیں ہے اس اعتبار سے. اور ابھی حال ہی میں جو ہے ماضی قریب کی تاریخ میں ہم نے امریکہ کا ساتھ دے کر، اور اس پہ بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ امریکہ کو افغانستان میں وہ کامیابیاں نہ ملتی اگر ہم سپورٹ نہ کرتے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام. وہ کیا کامیابی ملی؟ وہ اسلامی حکومت، پوری دنیا میں ایک واحد اسلامی حکومت، اسلامی معاشرہ تشکیل پا رہا تھا، اسے تباہ و برباد کرنے میں ہم نے ساتھ دیا، اور اس پر ہم بڑے فخر سے اس بات کا اظہار کریں. یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں، ان کو اب رک جانا چاہیے. اب ہم پھر اسی امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے جانا چاہتے ہیں جسے پوری دنیا میں اب یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جو بھی اس وقت دہشت گردی کے خلاف مہم اٹھا رہا ہے وہ صرف اور صرف اسلام کے خلاف ہے. وہ دہشت گرد اسرائیل سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اس کے شیرون کو مین آف پیس کا خطاب دے رہا ہے، ظلم اور دھاندلی کی انتہا. اور وہ بیچارے نہتے فلسطینی جو ہیں وہ احتجاجاً سوئسائڈل اٹیک کر رہے ہیں، اپنی جان جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں، تو وہ دہشت گرد ہیں جس دہشت گردی کے ریسپانس میں وہ کر رہے ہیں اس کو ماننے کو امریکہ تیار نہیں ہے کہ اصل دہشت گرد اسرائیل ہے، شیرون ہے. تو دہشت گردی کی وہ مہم جو ہے اس کی یہ بھی ایک جھوٹ ہے، ملما سازی ہے، اصل میں یہ اسلام کے خلاف ہے، عالم اسلام کے خلاف ہے. یہ کروسیڈز ہیں، صلیبی جنگ ہے جس کا آغاز کیا ہوا ہے، اور ہم اسلام کے خلاف جنگ میں ان اسلام دشمن طاقتوں کے جو ہے دست و بازو بن جائیں، یہ تو خود اپنے اسلام کی جڑیں کاٹنے والی بات ہے. اگر ابھی تک کوئی غلط فہمی تھی تو وہ دور ہو چکی ہے اور ہو جانی چاہیے. اب اس سلسلے کو جو ہے وہ ہرگز آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور یہاں پر ختم کر دیا جائے. جو بھی تعاون ہم اس سلسلے میں کر رہے ہیں بہت ہو چکی ہے. اور وہ جو حکومت کا ایک بیان آیا تھا کہ اگر یو این او جو ہے وہ ریزولوشن پاس کرے اور اس کی طرف سے یہ بات آئے کہ عراق میں امریکی مفادات کے لیے فوجیں بھیجی جائیں تب ہم اپنی فوجیں بھیجیں گے، تو یہ بات بھی غلط ہے. یو این او چاہے 100 دفعہ بھی کہے ہمیں ہرگز اپنی فوجیں وہاں پر نہیں بھیجنی چاہیے، یہ ہماری دینی غیرت کے منافی ہے. ہم گویا کہ کفر کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، عالم اسلام کے خلاف. تو کہاں رہا ہمارا ایمان اور کہاں رہا اسلام؟ پھر کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ تو اس کا ہرگز کوئی جواز نہیں ہے. اور اس مسئلے پر اگر چکل پرسوں بیان تو اچھا تھا، اگر اس پر وہ عمل بھی کریں، جاوید ہاشمی صاحب مسلم لیگ نون کے جو اس وقت لیڈر ہیں، کہ ہم جیلیں بھرنے کی تیاری کر رہے ہیں اگر عراق بھیجی گئی افواج پاکستان، اللہ کرے کہ وہ ایسا واقعی کر گزرے، لیکن جس میں بھی ہمت ہے اسے اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور اس میں پوری قوم کا متحد ہو کر یکجان بن جانا چاہیے کہ حکومت اس قسم کا کوئی غلط فیصلہ نہ کر سکے. تو یہ میں چاہتا تھا کہ اپنا موقف جو ہے ہم یہاں پر رجسٹر کروا دیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق دے کہ وہ فیصلے کریں جو اس ملک کے، اس ملت کے، عالم ملت اسلامیہ کے مفاد کے حق میں ہوں، اور وہ صحیح اسلامی معاشرہ قائم کریں کہ جو واقعتاً جب قائم ہوگا تو پھر اللہ کی مدد بھی ساتھ ہوگی، اور پھر یہ جو غلامی اور محکومی میں ہم جا رہے ہیں امریکہ کی، اس سے نکلنے کا سامان پیدا ہو سکے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.